الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کا صحیح تصور. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سفر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے اسلام کی دولت عطا فرمائی, مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دین اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے تو اس دین اسلام کا صحیح تصور ہے کیا. اس لیے کہ جوں جی زمانہ دور نبوت سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو سابقہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے تصورات وہ محدود ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف محدود ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات نفس ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے دین اسلام کے بارے میں جو سب تصورات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ انتہائی محدود ہیں. تو آئیے ہم آج اس محفل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کا وہ تصور جو کہ ہمیں قرآن اور سنت اور خاص طور پر سیرت النبی اور صحابہ اکرام کے آثار سے ملتا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے دین اسلام کا مفہوم ہے کیا. یہ لفظ بنا ہے شین لام میم مادے سے, اور عربی زبان میں باب افعال سے یہ لگ جاتا ہے اسلام. اس کے نجی معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دینا, فرما برداری اختیار کرنا. انگریزی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے ٹو سرنڈر اور یہ ایک لفظ ہوتا ہے ٹو گیو اپ ریزسٹنس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نجی مفہوم میں بھی یہ اسلام کا استعمال قرآن پاک میں جسی مفہوم کے اندر بھی کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ, کیوں نہیں جس شخص نے بھی اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے, وہ ہوا محسن اور وہ نیک ہو نیکوکار ہو, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے یہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور یہ لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. یہاں پر الفاظ آئے ہیں بلا من اسلم وجہہ, تو اسلمہ اپنے لغوی مفہوم میں ہے کہ تو نہیں کہ جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, یعنی ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے پوری خوشی خوشی رضا و رحمت کے ساتھ اطاعت کی, اور اگر وہ نیک انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا اجر محفوظ ہے. پھر اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے, یعنی اسلام کا لفظ, سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن دین ممن اسلم وجہہ للہ, اور کون اچھا ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے کہ اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے, وہ محسن اور اب یہ کہ وہ نیک ہے, وتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, اور اس نے ان ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کی جو بالکل یسوع تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ دوہرائے آئے, اور ان کے لیے ممکن تھا کہ چاہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیں یا یہ ہے کہ اپنے والدین کی محبت کو، اپنے گھر کی محبت کو، اپنی جان کی محبت کو، اپنی اولاد کی محبت کو ترجیح دیں. لیکن ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت کو ترجیح دی. اس قال الہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم فرما برداری اختیار کرو، اور انہوں نے فوراً کہا کہ میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. قال اسلمت لرب العالمین. تو فرمایا وہ ہوا محسن، وہ لے کے جب تبا ملت ابراہیم حنیفہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی پیروی کی جو بالکل وسیط ہے. وطفض اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنا لیا تھا. تو یہ ہے نبی اسلام کا لہجی مفہوم، یعنی گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری اختیار کرنا. البتہ جیسے کہ ہر لفظ کا ایک لہجی مفہوم ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پر اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی رائج ہو جاتا ہے. تو اسلام کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے ایک مکمل ذات کا حیات، انگریزی میں کہیں گے اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور اس کے قرآن پاک میں اصطلاح آئی ہے دین کی، یا احادیث میں بھی اصطلاح آئی ہے دین کی. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اس میں الفاظ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلامی ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس میں تو بہت ہی پیارے الفاظ ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین. یہ ہے لفظ اسلام کا اصطلاحی مفہوم، یعنی دین. اب میں بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں، قرآن حکیم اور حدیث، یعنی حدیث کے بڑے طویل ذخیرے میں، اسلام کے لیے کہیں بھی لفظ مذہب استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اسلام کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین ہے، اسلام محض مذہب نہیں ہے. جبکہ ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب سمجھتی ہے. ابھی اس بات کی وضاحت انشاءاللہ ہماری اگلی بحث میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسلام محض مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام دین ہے. باقی جو دنیا میں دیگر نظریات رائج ہیں، جو مذاہب ہو سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہے، لیکن اسلام بھی دین ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے مذہب میں اور دین میں. تو آئیے اس فرق کو پہلے سمجھتے ہیں. یہ جو مذہب کا لفظ ہے، یہ بھی ہے عربی زبان کا لفظ، زال ہا اور با مادے سے بنا ہے. زہابہ کا لفظ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں جانا، چلنا. اسی سے اس میں ضرب بنتا ہے مذہبن، جس کے اصل معنی ہوتے ہیں جانے کی جگہ، یعنی راستہ، روش، طریقہ. اور پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پناہ گاہ کے طور پر، کہ جہاں انسان جانے پر مجبور ہو. اصطلاحی مفہوم میں مذہب اصل میں ایسی چند باتوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جنہیں انسان اختیار کرنے پر مجبور ہے. انسان کی تخلیق ہی اسی طور پر ہوئی ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان سوالات کی کوئی نہ کوئی جوابات جو ہے جو حاصل کر کے ان پر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر ان سوالات کے لیے جوابات جو حاصل کر لیتا ہے، اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے. اس کی مزید وضاحت ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکن ایسی باتوں کا مجموعہ کہ جنہیں اختیار کرنے پر ہر انسان، خواہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے، وہ مجبور ہے، تو ایسی باتوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے مذہب. اس کے مقابلے میں جو دین کا لفظ ہے، یہ بنا ہے دال یا نون مادے سے. لغوی طور پر اس لفظ کا مفہوم ہوتا ہے بدلہ. سورۃ الفاتحہ میں ہم آیت نمبر 3 میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں. یعنی اصل بدلہ دنیا میں نہیں ملتا. دنیا میں اکثر و بیشتر نیک لوگ مشکلات میں رہے ہیں، اور دنیا میں اکثر و بیشتر فاسق اور فاجر وہ عیش کرتے ہوئے چلے گئے. تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. اصل بدلے کا دن ہوگا قیامت کا دن. تو مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہے. البتہ پھر قرآن پاک نے اسی بنیادی مفہوم سے اس لفظ کو مزید معنوں میں استعمال کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاحی مفہوم ہے اس لفظ کا. جیسے اصطلاحی طور پر لفظ دین قرآن پاک میں استعمال ہوا قانون اور ضابطے کے معنی میں، وجہ سے کیا ہے کہ جو بدلہ ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ دین کو قانون کے معنی میں استعمال کیا کہ جس کے تحت بدلہ طے ہوتا ہے. اب قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں اور اس کے بعد جیل سے رہائی کے بعد جو بادشاہ کے ہاں ایک اہم منصب پر فائز ہوئے, تو اس بادشاہ کے ہاں قانون یہ تھا کہ وہ کسی بھی غیر جو ہے وہ شخص کو جو کہ مصر کا رہنے والا نہ ہو, کوئی باہر سے آئے, تو اس شخص کو مصر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ان کے پاس آئے, یہ پوری تفصیل سورہ یوسف میں آپ کو ملے گی. چاہتے یہ تھے کہ میرا بھائی میرے پاس مصر میں رہے, لیکن بادشاہ کے اس قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر سکھائی. تدبیر یہ سکھائی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیجیے کہ جس پیمانے سے اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو راشن بھر بھر کے دیا جا رہا ہے, وہ پیمانہ آپ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیجیے. انہوں نے پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اب وہ ملازمین جو کہ پیمانوں سے راشن بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کو پیمانہ نظر نہیں آیا, تو انہوں نے اس پر شور کر دیا کہ یہ پیمانہ ہمارا کہاں ہے, کس نے لیا ہے. تو اس پر جو ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی انہوں نے بلایا کہ بھائی ہمارا پیمانہ غائب تھا, کہیں آپ لوگوں کے پاس تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی شور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر پیمانہ کسی کے سامان سے نکلا تو پھر ان کے بھائیوں سے الفاظ نکل گئے یوسف علیہ السلام کی کہ بھائی جس کے سامان سے پیمانہ نکلے آپ اس کو غلام بنا لیجیے گا, اس کو اپنے پاس قیدی بنا لیجیے گا, روک لیجیے گا. اب اس کے بعد جب ملازمین نے پیمانہ تلاش کرنا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سامان سے نکل آیا, اور ان کے بھائیوں کے کہنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو وہ مصر میں روک سکے. تو اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کے بارے میں سورہ یوسف میں یہ فرماتے ہیں کہ کزال کا کجنا یوسف, اس طریقے پر ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو, ماں کانا لیحفظ اخاہ فی دین الملک, اس میں کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون میں, بادشاہ کے اس قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو مصر میں روک سکتے. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں یہ لفظ دین الملک جو استعمال ہوا ہے, یہاں پر لفظ دین قانون کے معنی ہے. پھر قرآن پاک نے اس لفظ کو تھوڑا سا اور اٹھایا ہے, اور پھر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لائے ہیں نظام کے معنی ہے. اس میں کہ قانون بنتا ہے نظام کے تحت, اگر ہمارے ہاں نظام ہے جمہوریت کا تو یہاں پر قانون کون بنائیں گے, جمہور کے نمائندے, عوام اپنے نمائندوں کو چنے گی, وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے, وہ مقننہ چلائے گی, وہ قانون بنائے گی. اسی طرح طریقے پر اگر کسی ملک میں بادشاہت کا نظام ہے جیسے سعودی عرب ہے, تو وہاں پر جو بادشاہ سلامت ہیں وہ قانون بنائیں گے. اسی طریقے پر کہیں پر اگر کوئی ڈکٹیٹر آ گیا, اس نے آ کر قبضہ کر لیا حکومت پر, تو وہ جو چاہے قانون بنا دے. تو قانون بنتا ہے نظام کے تحت, اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس لفظ دین کو نظام کے معنی میں استعمال کیا. سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں, آیت نمبر 39 ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, اے مسلمانوں اب ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو, لڑتے رہو, یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے, اللہ کی نافرمانی کا نظام بالکل ختم ہو جائے, اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. مراد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ نظام اب اللہ کا ہو, جس میں کہ اللہ کی اطاعت ہو, اللہ کی مرضی چلے. سورہ نصر میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ یا جا نصر اللہ بالفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, جب ربی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے, فتح آ جائے, تو اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جوگ پر جوگ, یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو فاستبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, تو آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے گا اور اس کو استغفار طلب کیجیے گا, جیسے وہ بہت ہی نظر قائم کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک بڑا اہم مضمون تین مرتبہ آیا ہے, جس میں کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو سورہ توبہ کی آیت 33, سورہ فتح کی آیت 38 اور سورہ شب کی آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ, مکمل ہدایت کے ساتھ, مراد ہے قرآن حکیم, ودین الحق, اور ایک عدل والے دین کے ساتھ, ایک نظام عدل, نظام خلافت جسے ہم کہتے ہیں, نظام عدل کے ساتھ بھیجا, میں جو ہو رہا ہوں الدین کلہ, تاکہ وہ اس نظام عدل کو، اس دین حق کو کل سے کل جن سے دین پر نظام زندگی پر غالب کر دیں. اور وہ کر حل مشرکین، وہ جگہ الفاظ یہ ہے سورہ توبہ اور سورہ صف میں کہ بلا کر حل مشرکین، خواب مشرکوں کے لیے کتنا ہی ناپسند ہے. اور سورہ فتح میں الفاظ آتے ہیں کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. تو ان آیات میں یہ لفظ دین استعمال ہوا ہے نظام کے معنی، اور نظام وہی ہے، اسی کو نظام مانا جائے گا جو دشکوتاب کی جا رہی ہے. اسی لیے لفظ دین قرآن پاک میں محض اطاعت کے معنی میں بھی آیا ہے. سورہ زمر کے بالکل ابتدا میں آیت نمبر 3 میں احساس آتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اگر واقعتا اللہ پر ایمان ہے تو پھر خالص اطاعت، ٹوٹل اطاعت، کل اطاعت تو اللہ کی ہوگی. مخلوقات کی اگر اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم تو مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے. فلا تطعهما، والدین وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط بات کا خلاف کے لیے بات کا حکم دیں گے تو ان کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت خالص ہے. ایک اور جگہ الفاظ آتے ہیں ولہ الدین واسبا، اس اللہ کی اطاعت ہمیشہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کی اطاعت کے اندر کسی وقت بھی کوئی وقفہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا ہے کہ اس دیر کے لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ معطل ہو جائے. ولہ الدین واسبا، اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ ہمیں اس کے لیے. لہذا ہم اصطلاحی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے مراد وہ نظام حیات ہے جو مختلف معاملات زندگی کے لیے ایسے قوانین و ضوابط وضع کرے جو ان معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور بدلے یعنی جزا و سزا کا تعین کرتے ہیں. تو جو قانون پر عمل درآمد کریں انہیں کیا جزا ملے گی، اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کریں انہیں پھر کیا سزا ملے گی. تو یہ ہے لفظ دین کا اصطلاحی مفہوم، یعنی وہ نظام حیات جو مختلف یعنی کہ یہ جملہ معاملات زندگی کے لیے ایسے قوانین و ضابط وضع کرے جو ان معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور بدلے یعنی جزا و سزا کا تعین کرتے ہیں. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نے آپ کو یہ سنایا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تب آئیے اس نقطے کو سمجھا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسلام جی کو کیوں دین ریکگنائز کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا ہے کہ اس کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور باقی جو بھی مجازن یا جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی دوسرے نظریے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دین ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس سے بھی آپ کو ذرا غور و فکر کرنا ہوگا انسانی زندگی کے مختلف گوشوں پر. انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کے اصل میں دو گوشے ہیں. ایک کا تعلق ہماری انفرادیت سے جہاں ہم پوری طرح سے آزاد ہوتے ہیں جو چاہے سو کریں، اور ایک کا تعلق ہوتا ہے ہماری اجتماعیت سے جس میں کہ ہم پورا جو پر اجتماعی نظام ہوتا ہے اس کے پابند ہوتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوتے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو انفرادی اعتبار سے آپ کو ہر انسان کے اندر یا وہ تین چیزیں نظر آئیں گی. ہر انسان کچھ نہ کچھ عقائد رکھتا ہے، جسے کہا جاتا ہے بلائنڈ فیتھ، یا وہ اسے یہ بھی کہا جاتا ہے ڈوگما، کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے اور وہ بغیر دلیل کے اس کو مانتا ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کائنات میں اصل یا وہ باعثار ہستی صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سارے خدا ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اختیار ہے. ایک بڑے جی کا گاڈ ہے اور بہت سارے چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈسز ہیں. ان کا عقیدہ ہے یہ کہ اس کے ان کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ سجدے کو مانتے ہیں. تو دنیا میں ہر انسان آپ دیکھیں گے انفرادی اعتبار سے کچھ عقائد کا حامل ہوتا ہے. اسی طریقے پر ان عقائد کے مطابق پھر ہر انسان کسی نہ کسی طریقے پر کوئی عبادت بجا لا رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہر انسان خوشی اور غمی کے موقع کے حوالے سے کچھ رسومات انجام دیتا ہے. اگر گھر پہ خوشی ہوئی ہے کہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اس موقع پر کوئی خوشی کی جاتی ہے. اسی طریقے پر خاص طور پر پھر جب نکاح کی رسم ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت آپس میں ایک رشتے کے اندر ایک رشتے کے بندھن میں بنتے ہیں تو تب سے کوئی تقریب ہوتی ہے. اور اسی طریقے پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، تو سبھی کو انہوں کو رسومات ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے انفرادی زندگی میں ہر ایک کے کچھ نہ کچھ عقیدے ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ عبادات ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ رسومات ہیں. جو جو معاملہ ہے انفرادی زندگی کے ان تین باتوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں مذہب۔ مذہب صرف بحث کرتا ہے عقائد سے، عبادات سے، رسومات سے۔ جیسے میں نے فی الحال کیا تھا کہ مذہب ایسی باتوں کا مجموعہ ہے کہ جن کو اختیار کرنے پر ایک انسان مجبور ہے۔ تو ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، پھر اس کائنات کے ساتھ اس خالق کا تعلق کیا ہے، پھر اس کائنات کے اس نظام کو کون چلا رہا ہے، کس کے اختیارات میں اس نظام کا پورا چلنا، پھر مجھے کس نے بنایا، پھر میری ابتدا چاہتی، میری انتہا چاہیے، بہت سارے سوالات ہیں۔ اب ہر آدمی ان سوالات کے کونے کو جواب تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ کسی نبی کی باتوں پر ہی مان لے آتے ہیں کہ جو نبی بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی فلسفی کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو فلسفی نے اپنے غور سے کے نتیجے میں جو رائے قائم کی وہ صحیح ہے۔ تو دنیا میں کچھ الہامی مذاہب کہلاتے ہیں کہ جن کے عقائد ہوتے ہیں انبیاء اکرام کی تعلیمات پر مبنی، اور کچھ فلسفیانہ مذاہب ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد ہوتے ہیں کسی فلسفی کی نظریات پر مبنی۔ لیکن دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے امتحان کے لیے، اور اس دنیا میں نتائج نہیں نکلتے، نتائج اور بدلہ ملے گا ایک اور زندگی میں، جیسے مطلب کی بات شروع ہوگی۔ اسی طریقے پر کسی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کائنات آسیاب بنی، جو دہلیہ کہلاتا ہے، یہ آسیاب بنی ہے، اور جو ہے وہ ایک گردی سے زمانہ ہوتی ہے، اور اس میں ہم خود بخود جیتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ ایک بڑے جی کا گاڈ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، لیکن اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاڈ بھی رکھے ہیں، چھوٹے جی والے گاڈ بھی، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، اگر ہم ان کو خوش کر لیں تو وہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ ہاؤ لائے شفا نا عند اللہ، حضرت جی نے مکہ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کو سفارش کر دیں گے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد نیا جنم ملے گا، وہ بڑا اچھا ہوگا، اگر ہم برا عمل کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہمارا اگلا جنم جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو یہ کچھ عقیدے ہیں، انہیں عقیدوں کی بنیاد پر پھر عبادات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جس کو بڑا مانتا ہے، جس کو با اختیار مانتا ہے، جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ اس کے سامنے پھر جو ہے وہ اپنی عبادت کا اظہار، بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے پر بعض لوگ مندروں میں جا کر اور بتوں کے سامنے سجدہ بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ آج کی پرستش کرتے ہیں، بعض سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ جو جس کو اپنے عقیدے میں بڑا سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان کا اختیار جس کو وہ دیتا ہے، اسی کا اعتبار سے وہ عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے پر ہر گھر میں خوشی آتی ہے، ہر گھر میں غمی آتی ہے، اسی اعتبار سے خوشی اور غمی کے موقع کے حوالے سے رسومات ہیں۔ کہیں پر نکاح میں جو ہے پھیرے لگا دیے جاتے ہیں، دلہا اور دلہن ان دونوں کے دامن آپس میں باندھ کر اور وہ ہاتھ پکڑ کر پھیرے لگا دیتے ہیں، سات پھیرے لگاتے ہیں، جو ہے اس سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبے کے بعد ایجاد قبول کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر کوئی لوگ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی میت کو لٹکا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہے جو کہ اپنی میت کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو ہر انسان میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، خالی کسی دنیا کے خطے میں رہتا ہو، اس کے کچھ عقائد ہوں گے، کچھ عبادات ہوں گی، کچھ رسومات ہوں گی۔ یہ ہماری انفرادی زندگی کے تین دیشے ہیں، اور مذہب صرف انہیں سے بحث کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے جس کے تین بڑے بڑے ستون ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہوتی ہے معیشت، ایک ہوتی ہے معاشرت۔ سیاست جو ہوتی ہے کہ اس پورے اجتماعی نظام کے اندر بڑا کون ہے، کس کی مرضی چلے گی، کس کو یا وہ قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہے، یہ چیز ہوتی ہے سیاست۔ اسی طریقے پر معیشت میں یہ اصول طے کیے جاتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے کون سے طریقے جائز ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے کون سے طریقے جائز ہیں، یا پیسہ کمانے کے کون سے طریقے ناجائز ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے کون سے طریقے ناجائز ہیں۔ اسی طریقے پر تیسری چیز ہوتی ہے معاشرت، اور معاشرت میں کچھ ہوتی ہیں سوشل ویلیوز۔ اس معاشرے میں طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سوشل ویلیوز ہیں، یہ معاشرتی اقدار ہیں، ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو پھیلانا ہے۔ اور کچھ ہوتی ہے سوشل ایونٹس، معاشرتی برائیاں، تو چیزوں کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر معاشرے کے پھر کچھ معیارات ہوتے ہیں، اس معاشرے میں کون اونچا ہوگا اور کون نیچا ہوگا۔ یہ ہر اجتماعی نظام کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی۔ اب کسی معاشرتی نظام میں دو مردوں کی شادی وہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہمارے دین میں دین اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے معاشرے کا اس میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی معاشرے میں کچھ لوگ پیدائشی طور پر بہت اونچے ہوتے ہیں. اگر برہمن کے یہاں کچھ پیدا ہو گیا تو پیدائشی طور پر وہ اونچا ہے اور کچھ شدر کا پیدا ہوا ہے تو وہ نیچا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ بس کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت ہمارے معاشرے میں ہے جو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے. تو یہ اجتماعی گوشہ ہے سیاست معیشت ہے معاشرت. اور اگر آپ ان دونوں گوشوں کا آپس میں مل کہاں بنتا ہے تو یہ سب میں بنتا ہے رسومات سے. کچھ اس طریقے پر کہ جب رسم نکاح ہوتی ہے تو اس رسم نکاح سے خاندان وجود میں آتا ہے. خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے. یہ جو نجلی اعتبار سے معاشرے کا لفظ بنا ہے اسر سے عین شین اور را. اور آپ جانتے ہیں کہ اثرن یا اثرتن کہتے ہیں دس کو. تو جہاں دس خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی ہے یہ معاشرہ ہے. تو جیسے دس خاندان اکٹھے ہوں گے اس معاشرے کی جیت میں آ جائے گی. اور وہاں پر جو لین دین ہوگا تو اس کے لیے کوئی معیشت کے فیصلے بنانے پڑیں گے. اور وہاں پر پھر اجتماعی فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بھی بنانا پڑے گا. تو پھر یہ ہے کہ معاشرے سے اوپر معیشت اور پھر اس کے اوپر شاسن یہ چیزیں آتے آپ آ جاتی ہیں. اب اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس وقت ہمارے یہاں جو بھی مذاہب ہیں ان میں آپ کو اگر آپ داخل ہوں گے ان کی تفصیلات میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ سوائے اسلام کے باقی تمام جو بھی نظریات ہیں وہ صرف اس پر بحث کرتے ہیں انسانی زندگی سے. یہودیت میں آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ عقائد کیا ہونے چاہیے, عبادات کس طرح سے بجا لائیں, رسومات کیا کیا ہیں. لیکن یہودیت میں آپ کے اس دور کے لیے ساتھی نظام کیا ہو آپ کو اس کے لیے کوئی وہاں پر رہنمائی نہیں ملے گی. یہودیت یہ نہیں بتائے گی کہ معیشت کے اصول کیا ہوں, وہ نہیں وہاں خاموش نظر آئے گی آپ کو. اسی طریقے پر معاشرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ اصول ان کے اصلی ہیں کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انسان غار کی زندگی سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ قبائلی زندگی سے بھی آگے بڑھ کر ایک معاشرت کی زندگی میں وہ آ چکا تھا. لیکن اس سے اوپر جو ریاستیں بڑی بڑی وجود میں آئی ہیں اس کے حوالے سے معاشرت کے اصول کیا ہوں گے یہودیت آپ کو یہاں پر خاموش نظر آئے گی. تو یہودیت ہمیں زندگی کے ان تمام گوشوں جو تین گوشے انفرادی ہیں جو تین گوشے اجتماعی ہیں ان سب کے بارے میں ہدایات دینے سے قاصر ہے. عیسائیت وہ ان چھ کے چھ باتوں کے بارے میں ہدایات دینے سے قاصر ہے. ہندو مت وہ ان چھ کے چھ باتوں کے بارے میں ہدایات دینے سے قاصر ہے. یہ جیسے ہمارے آج کل جمہوری نظام ہے تو اس جمہوری نظام کے اندر یہ تو بحث ہوگی کہ شاست میں بڑا جو ہے وہ عوام ہوں گے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے. اسی طرح سے عوام کے نمائندے معیشت کی اصول بھی طے کر دیں گے, کچھ معاشرت کی اصول بھی طے کر دیں گے. لیکن جمہوریت آپ کو عقائد نہیں بتائے گی کہ آپ لوگوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے, آپ کی بادات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, آپ کی رسومات کیا ہونے چاہیے. سوشلزم یا کمیونزم یہ ایک معاشی نظام کو جو دیتے ہیں تو اس کے تحت سیاسی نظام بھی وجود میں آ جاتا ہے. کوئی معاشرتی ویلیوز بھی اپنے طور پہ بنا دیں گے لیکن وہ عقائد عبادات رسومات کے بارے میں خاموش ہیں. تو یہ سب کچھ سب پوچھنا ہے. مکمل ذات کا حیات صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے, عبادات کس طریقے پر بجا لائے, رسومات کس طریقے پر ادا کی جائے. لیکن اسلام ہمیں سیاست محسوس دیتا ہے کہ بڑا کون ہے, اللہ ہے, کس کی مرضی چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی, امن حکم اللہ للہ. اسی طریقے پر معیشت میں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مال کمانا جائز ہے اور کون سے طریقے ہیں کہ جس سے مال کمانا حرام ہے. جب وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی اس طریقے پر مال کمائے کہ جس سے کسی اور کے ساتھ جاتی ہو, کسی اور کا مال جو ہے وہ بغیر اس کی رضامندی کے ہمارے حصے میں آ جائے. اسی طریقے پر اسلام بتاتا ہے کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے, پروڈکٹیو جو بھی معاملات ہوں گے انہیں میں آپ خرچ کر سکتے ہیں, مال کے بجائے جو ہے وہ خرچ کرنے کی اور ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طریقے پر اسلام کے معاشرتی اصول ہیں. اور یہ آگے کر کے مزید ان کی تفصیل واضح ہوگی کہ وہ کیا عدل ہے جو اسلام ہمیں سیاست کے میدان میں, معیشت کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں فراہم کرتا ہے. تو اسلام اس لیے صرف دین ہے اللہ کے نزدیک, ان دین عند اللہ اسلام, کہ صرف اسلام ہی زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی دین یعنی مکمل نظام حیات ہے. اور باقی نظام حیات کے لیے دین کی اصطلاح مجازن استعمال ہوتی ہے لیکن وہ اصلا اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دین جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا. اب ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب اتنے ہم نے لمبی چوڑی بحث کی اور مذہب اور دین کے فرق کو ہم نے سمجھا اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تو آخر اس کی وجہ کیا ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہم مذہب اور دین کے فرق کو سمجھیں؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری بحث کے بعد غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم ایک ساتھ کئی مذاہب پر عمل کریں, لیکن وہاں پر اجتماعی نظام کو یہ کی ہوگا, اجتماعی نظام دو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سیاسی طور پر یا تو یہ کیا ہوگا کہ اللہ بڑا ہے لیکن حکم اللہ للہ, اللہ کی مرضی چلے گی, یا پھر آپ کو یہ کیا کرنا پڑے گا بادشاہ سلامت بنے ہیں جو مرضی قانون بنا دے, یا پھر یہ کیا کرنا پڑے گا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور ان کے نمائندے جو مرضی قانون بنا دے. تو ایک ملک میں دین ایک ہی ہوگا, ایک معاشرے میں دین ایک ہی ہوگا, مذاہب جو ہے وہ اس پر جتنے مرضی ہو جائے اس پر عمل ہو جائے. اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اسلام پر بحث و مذہب عمل کر سکتے ہیں, ہمارے ہاں آپ نمازیں پڑھیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, روزے رکھنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, مدارس قائم کرنے پر اکیڈمیز قائم کرنے پر دہی تجویز پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن کیا ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر بھی اسلام نافذ ہے؟ کیا ہمارے یہاں سیاسی طور پر بھی طے ہے کہ یہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی؟ جو نظری اعتبار سے تو طے ہے لیکن عملی اعتبار سے یہاں پر طے نہیں ہے. ملک سے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تھا 1400 سال پہلے, اور ہمارے یہاں کب حرام کیا ہم نے شراب کو؟ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی غلام مصطفیٰ کے نام سے, تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اہل شراب حرام ہوگی, اور پھر بعد میں رکھ کر ہم نے پھر سے بھی لیس نکال دیا, پھر شراب جو ہے وہ بہت سارے طریقے پر اس کی جو ہے وہ سیل کھلے عام ہو رہی ہے. سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا 1400 سال پہلے, ہمارے ملک میں سود نظام آج بھی جاری ہے ساری ہے. تو ایک ملک میں مذاہب تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن دین جو ہے وہ صرف صرف ایک ہوگا, لہذا دو شکلیں ہوں گی, یا تو دین اسلام غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا. تو اس وقت ہمارے ہاں دین اسلام بطور مذہب پریکٹس ہو رہا ہے, بطور مذہب اس پر عمل ہو رہا ہے, لیکن دین اسلام ایسے دین کے طور پر یہاں غالب نہیں ہے. اس آیت پر ہم عمل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 208 میں کہ اس خلوص اس سلم کا تھا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہمیں سب پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہے, انفرادی اعتبار سے نمازیں پڑھتے رہیے, روزے رکھتے رہیے, آج جو ہے جو عقیدہ کرتے رہیے پیدائش پر, نماز جنازہ اپنے جو ہے جو مرنے والوں کی پڑھتے رہیے اللہ اللہ خیر اللہ, لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس ملک میں معیشت کا نظام اللہ کی طے کردہ شریعت کے مطابق ہو, شاست اللہ کے طے کردہ احکامات کے مطابق ہو, معاشرت میں جو اصول ہے یہ نہیں ہے. اسی حوالے سے ہمارے ہاں پاکستان کے بننے سے پہلے, آزادی سے پہلے, ایک مرتبہ بعض بڑی نامور شخصیات نے, مذہبی شخصیات نے ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ ہمیں انگریز سرکار کے خلاف کسی قسم کے کوئی احتجاج, کوئی ایجوٹیشن, کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں چلانی چاہیے. انہوں نے ہمیں پوری آزادی دے رکھی ہے, ہم مسجدیں بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, دسی تدریس کر رہے ہیں. اور یہ ایک شخصیت نے پہلے علامہ اقبال کو لکھی, بعد میں اس کی تائید کچھ اور شخصیات نے لکھی, تو اس بات پر علامہ اقبال کو شدید غصہ آیا تھا. اور علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بھائی اسلام تو مغلوب ہے, اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ 6 کے 6 گوشوں پر, انفرادی گوشوں پر بھی جو 3 ہیں اور جو 3 اجتماعی گوشے ہیں, ان سب پر اللہ کی مرضی جاری و ساری ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تم اسلام تو مغلوب ہوا, اسلام آزاد تو نہ ہوا, لیکن کیونکہ سجدے کی اجازت ہے, درس و تدریس کی اجازت ہے, تبلیغ کی اجازت ہے, لہٰذا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز گورنمنٹ نے اسلام کے حوالے سے بڑی آزادیاں دے رکھی ہیں. نہیں, اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ اس ملک میں سود ختم ہو جائے, اس ملک کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں, اس ملک میں مساوات ہو, کوئی جو ہے وہ مسلم نہ ہو, کوئی کمی کاری نہ ہو, سب کے سب انسان برابر ہیں, جو سہولت علاج کی صدر مملکت کو حاصل ہے وہ کسی غریب کو بھی حاصل ہو, جس اسکول میں صدر مملکت کا بچہ پڑھتا ہے اسی اسکول میں ایک عام آدمی کا بچہ بھی پڑھ سکے, اگر وہ سب ہے تو اسلام آزاد ہے, ورنہ یہ نہیں ہے تو پھر اسلام تو آزاد نہیں ہے. اسلام کو ہم نے پابند کر دیا کہ بھائی یہاں تک اسلام پر عمل کر لو, لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اسلام کی بات مت کرنا. اگر آپ غور و فکر کریں تو سر موجودہ صورت یہاں لگتا ہے, پوری دنیا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی دنیا میں سکھ نظام جو چل رہا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں غالب تصور ہے سیکولرزم کا، اور اس ازم کے تحت، اس نظام کے تحت تمام افراد کو انفرادی زندگی میں اپنے اپنے مذاہب پر عمل کی پوری آزادی ہے. آپ انفرادی طور پر جو چاہیں کریں، آپ کو صحیح کس نے کہے گا، لیکن اجتماعی زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سند یا ذریعہ رہنمائی نہیں بنا سکتے. کسی اسمبلی میں، کسی پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یا تورات میں یہ لکھا ہے یا انجیل میں یہ لکھا ہے. کہیں پر آپ کسی بھی الہاوی کتاب کو یا اللہ کی بات کو آپ جو ہے وہ ذریعہ رہنمائی سند نہیں بنا سکتے. اجتماعی معاملات تو طے ہوں گے عوام کی کثرت رائے سے. عوام جس چیز کو چاہیں، چاہیں تو دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں اور چاہیں تو اسے غلط قرار دے دیں، وہ چاہیں تو شراب کو حلال قرار دے دیں، چاہیں تو شراب کو ناجائز قرار دے دیں. تو اجتماعی نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں چلے گی. باقی یہ ہے کہ آپ مسجدیں بنائیے. امریکہ جیسے ملک میں بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ گرجا خرید کے مسجد بنا لیں، کوئی آپ کو جو ہے وہاں پر منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بغیر 30 روزے رکھنے سے آپ 365 دن روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے، وہ کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر آپ نے وہاں پر بات کی تو نظام غلط ہے اور یہ نظام آج لانا نہیں ہے، جو اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نظام نہیں ہے، تو یہ بات آپ کو نہیں چلنے دیں گے. دنیا میں جس خطے کے اندر بھی کوئی ایسی تحریکیں ہوتی ہیں جنہوں نے نظام کو بدلنے کی بات کی ہے، ان تحریکوں کو پھر کچرا گیا ہے. لیکن جو تحریک نظام کی بات نہیں کرتی ہے، صرف نماز روزے کی اور صرف مذہبی باتوں کی تلقین کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ شادی میں جا کر تبلیغ کر سکتی ہیں، امریکہ میں بھی کر سکتی ہیں، روس میں بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہر جگہ اجازت ہے. جو اس وقت ہے دنیا میں پورے جو شتر ہے ہمارے اوپر، وہ سیکولرزم کی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم ایک طرف ہما مشبیت ہے، ایک ایسا نظام ہے جو کہ تمام مذاہب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. لیکن جو لادینیت ہے، یہ اسلام کو ایز اے دین پریکٹس کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. یہ ہما مشبیت ہے، یہ تمام مذاہب کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ لادینیت ہے. اور یہ تاریخ انسانی میں نو انسانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدترین بغاوت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو عبادت خانے تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ تم مسجد میں جا کر کہو اللہ اکبر، اذان میں سے مرتبہ کہو اللہ بڑا ہے، نماز میں بار بار کہو، لیکن پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا مت کہنا، یا جو کسی عدالت میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مت کہنا، اسٹاک ایکسچینج میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مت کہنا. وہاں تو جو بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا طریقہ ہم اس کو اختیار کریں گے. مزید آپ غور و فکر کریں گے تو اصل میں ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو اصل قوت ہے، جو اس نو انسانی کا استحصال کر رہی ہے، وہ اصل میں ہے یہود. اور یہ دراصل یہودی سازش ہے، تو جس کا مقصد یہ ہے کہ باوجود مذہبی اعتبار سے قلیل ہونے کے وہ دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر دنیا میں مذہب کو کوئی سچ سکوں ڈول حاصل حکومت میں، تو پھر تو یہودی پیچھے رہ جائیں گے، ان کی تعداد انتہائی کم ہے. تو بڑی محنت سے انہوں نے بڑے خوشنما قسم کی اصلاحات کا سہارا لے کر، اور انہوں نے دنیا میں یہ آزادی اور مساوات اور لبرلزم، اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں ایک نظام جو ہے یہ قائم کیا ہے، اور اس کا لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے قائل کیا ہے کہ اصل نظام تو یہ ہونا چاہیے. انفرادی اعتبار سے آپ جو مرضی کریں، لیکن اجتماعی اعتبار سے آپ کسی بھی جو ہے وہ مذہبی تصور یا الہامی کتاب، اس کو رہنمائی نہیں لیں گے. اسے ذرا اپنی صورت حال پہ غور کریں کہ ہمارا جو اس وقت تصور ہے اسلام کے بارے میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا تصور بھی اسلام کے بارے میں صرف ایک مذہب کا ہے. یہ بڑا محدود ہمارا مذہبی تصور ہے جو ہماری اکثریت نے اختیار کر رکھا ہے. ہماری اکثریت اسلام کو محض مذہب سمجھتی ہے، اور اسلام کے چند مذہبی شاید پر عمل کر کے بالکل مطمئن ہے. یہ وجہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اسلام کے مغلوب ہونے پر کوئی دکھ نہیں ہے. اسلام اگر مغلوب ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس فکر میں گھر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پھر سے غالب ہو. علامہ اقبال نے اس بات پر بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ وائے ناکامی مٹائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. الطاف حسن حالی اس صدی کے شروع میں رہے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا جیسے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا جیسے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر گزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور خاصا خاصا میں رسول وقت دعا ہے، امت کے تیری آج سے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین دیکھیے، مجھے دین آ رہا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے باد سبا کملی والے سے جا سکے پیغام میرا کبھی سے امت بے چاری کے دین گیا دنیا دی گئی. تو یہ سب اصل میں دنیا میں کیفیت ہے کہ کہیں پر بھی اسلام غالب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ امت اندر خاک ہوئی آسوداش, امت جو ہے وہ اس خاک میں جو کہ خاک ہے اس وقت, ایک زمانے میں اسلام کی ایک عمارت کی رب و زمین بے سو کر خاک بن گئی ہے, امت اس کے اندر جو ہے وہ آسودہ ہے, بڑے فکر مطمئن ہے. تو بعض مقامی مسائل کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ہوا جاتا رہا. اب اس محدود مذہبی تصور کے پھر نقصانات کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 85 میں فرماتے ہیں کہ ایسا تو میں نہیں بے باز کتابیں جب تک سنی نہ بے باز, کیا تم کتاب کی کچھ باتیں مانو گے اور کچھ باتیں نہیں مانو گے. سما جزا من تم اللہ خزر فی الحیات الدنیا یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ کچھ باتیں کتاب کی مانے کچھ نہ مانے, اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی, اور آخرت میں وہ لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اس وقت ہم نے اسلام کو مذہب بنا کر ہم نے جو وہ کچھ باتیں اسلام کی عمل کر رہے ہیں, انفرادی اعتبار سے جو سارے گوشے اس کا عمل ہو رہا ہے, اجتماعی گوشے پر ہم عمل نہیں کر رہے, لہٰذا ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ کچھ باتیں ہم اللہ کی مانتے کچھ نہیں مانتے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو سزائیں ملتی ہیں, دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں عذاب. اب نہ دیکھیے دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے, اسلام کے عادلانہ نظام سے محروم ہو کر نو انسانی جرم و استحصال کا شکار ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام میں عدل ہو ہی نہیں سکتا, یہاں اجتماعیت میں آ کر دو فریقوں کے حقوق آپس میں ٹکراتے ہیں, وہیں پر امکان ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ظلم ہو جائے گا, نا انصافی ہو جائے گی. اگر عورتیں نظام بنائیں گی تو وہ مردوں کے ساتھ زیادتی کرے گی, مرد نظام بنائے گا تو عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا, سرمایہ دار قوانین بنائے گا تو مزدور کے ساتھ زیادتی ہوگی, مزدور بنائے گا تو سرمایہ دار کے ساتھ زیادتی ہوگی. کبھی اجتماعیت اتنی پاورفل ہوگی تو انصافی کا گلا گھونٹ دے گی, اور کبھی افراد انہیں طاقتور ہوں گے تو اجتماعیت کا اجتماعی مفادات کا بڑا گھر کر دیں گے. تو صرف اور صرف اللہ ہی کے نظام میں عدل ہو سکتا ہے. عدل جانتا ہے اللہ, جانتا ہے جو خالق ہے کہ عورت کی کیا مسائل ہیں, مرد کی کیا مسائل ہیں, مزدور کے لیے یا وہ کیا کچھ ہونا چاہیے, سرمایہ دار کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. اللہ یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے گا کہ کس نے تکلیف کیا ہے. تو دنیا میں عدل قائم ہو سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کے اکاگردہ نظام سے, لیکن ہم نے اللہ کے اس نظام پر کوئی پریکٹس نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا, لہٰذا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عادلانہ نظام سے محروم ہوئے اور پوری نو انسانی دنیا میں ظلم جبر استحصال کا شکار ہے. دنیا میں ابھی جیسے میں نے عرض کیا تو صرف اور صرف اسلام کے غالب ہونے سے ممکن ہے, کیونکہ یہی دین حق ہے, یہی نظام عدل اجتماعی ہے. تو دیکھیے اس کے مظاہر کیا ہیں, ابھی مظاہر میں عرض کر رہا ہوں توحید کے اعتبار سے. ایک زمانے میں توحید کا معاملہ یہ تھا, اقبال نے کہا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید کی بحث بڑی ہوتی ہے لیکن سارے علمی اعتبار سے, لیکن جو ہے کہ توحید کے عملی فائدے کیا کیا تو اس کا ذکر ہوتا ہی نہیں. دیکھیے توحید کے عملی فائدے کیا کیا ہے, نمبر ایک جیسے میں نے کیا کہ اجتماعی گوشت تین ہیں, سیاست, معیشت اور معاشرت. سیاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, امن حکم اللہ للہ. پھر صاحب قرآن پاک میں تین جگہ آتے ہیں کہ حکم کا اختیار, فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اسی طریقے پر جو ہے وہ ولا دوسرے کو اسی حکم ہی احدا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتے. بندوں کے لیے کیا ہے, خلافت. لہذا اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کو انسان غلام بنا اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کو انسان اپنا غلام بنا لے. اور اگر آپ غور و فکر کریں گے دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان میں اکثر بہتر ہوتا یہی ہے کہ کچھ لوگ عیش کرتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر, سودخوری کی بنیاد پر, جاگیرداری کی بنیاد پر خود جو ہے وہ کوئی محنت نہیں کرتے لیکن لاکھوں میں کھیلتے ہیں, عیش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بےچارے محنت کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ فیکٹریوں میں کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ زمینوں پر زمین میدان میں کرتے ہیں لیکن بے وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. تو بڑا محنت کر کے وہ کسی اور کے لیے کما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ انسانوں کو انسان اپنا غلام بنا لے. انسان خلیفہ ہے, حاکم صرف اللہ. اسی طریقے پر معیشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصول میں دیتے ہیں کہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, للہ ملک السماوات والارض, اور اس میں یہ جو تو امانت چند روزہ نزدماش در حقیقت مالک ہے ہر شخص. تو صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ ہمارے پاس جو کتنے ہی امانت ہے, مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سیاست کے بارے میں اقبال کا شعر کہ سروری زبا فقط ذات میں ہم تاکہ ہے, ایک مرا ہے ایک وہی باقی بتانے آگری. اور جو ہے معیشت کے حوالے سے ابلیس کے معیشت سورہ میں اقبال نے رجوع مصرع کہا ہے کہ دین اسلام کا یہ جو ہے وہ پہلو ہے کہ من لوگوں مال و دولت کا بناتا ہے امین. تو انسان کے لیے امانت ہے معیشت کے اعتبار سے, مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے اور مجھے اللہ کے یہاں پر جا کر اس کا حساب کتاب دینا ہے, تو نہ آپ پیسے غلط طریقے سے کمائیں گے اور نہ ہی آپ پیسے کو غلط مداد کے اندر خرچ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر اگر اس اصول کو عملی طور پر نافذ کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جاگیردار اور سرمایہ دار یہ غریبوں کا فون نچوڑ سکیں, اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اسی طریقے پر معاشرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیونکہ ہر انسان کا خالق ہے. اللہ خلق نہ کم ذکر انسا, اے انسان ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. تو جب خالق ایک ہی ہے ہر انسان کا, ہر انسان کے والدین ایک ہی ہیں آدم اور اما حوا علیہ السلام و سلام علیہا, تو پھر یہ ہے کہ بندوں کے لیے مساوات ہے. دیکھیے سیاست میں بندوں کے لیے کیا ہے؟ خلافت. معیشت میں کیا ہے؟ امانت. اور معاشرت میں بندوں کے لیے کیا ہے؟ مساوات. یہ تین بڑے اہم اصول ہیں اور توحید کی کلیے سے اس کی شرح ہے یہ عملی اعتبار سے کہ خلافت, امانت اور مساوات. دین اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا مد نباد یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت و آبرو وہ یکساں محترم ہے. آپ کسی کے ساتھ کسی اعتبار سے زیادتی نہیں کر سکتے, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو ہم نے چونکہ ان اصولوں سے پہلے کہی تھی, اس وجہ سے آج دنیا کا نقصان یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں انسانوں کی اصلیت وہ سن پر استحصال کی سچی طرح پس رہی ہے. نمبر دو, دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت سورہ کی آیت نمبر 13 میں ہمیں ایک ایسے مقصد دیا تھا کہ اگر وہ مقصد ہمارے سوچ نظر ہوتا تو امت میں ایک اتحاد پیدا ہوتا. سورہ سورہ کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرا لکم من الدین, دیکھو اس دین یعنی دین اسلام کے بارے میں تم کا تمہارے بارے میں یہی چیز طے کی گئی ہے, سرا لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح علیہ السلام کو, جس کی وحی نبی ہم آپ کو کر رہے ہیں, اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی حضرت موسیٰ کو, حضرت عیسیٰ کو, حضرت ابراہیم کو, وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, تو دیکھو دین کو قائم کرو. یہ دین صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ تم جو ہے وہ دین کے بارے میں سنہری اصولوں کی قرآن پاک میں تلاوت کر لیا کرو اور اس سے ثواب حاصل کر لیا کرو, بلکہ اس لیے آیا ہے کہ ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اس بارے میں تفرقے میں مت پڑو. اقیم کے معنی دو ہو سکتے ہیں, قائم کرو یا قائم رکھو. اگر دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو, اور قائم اگر ہے اس کی حفاظت کرو, اس کو قائم رکھو. لیکن ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. لہٰذا یہ ہے کہ امت کی وحدت ختم ہو گئی, امت کی وحدت کا سراجہ بکھر گیا. بڑے مقاصد سامنے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ خود بھول جاتے ہیں اور اس سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, اور کوئی بڑا مقصد سامنے نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہو جاتی ہیں اور ان میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں, اور آدمی جو ہے وہ اتحاد اتفاق اور پھر یہ ایک اپنا جو روب ہو سکتا تھا امت مسلمہ کا دنیا میں, ہم اس سے محروم ہو گئے. تو تیسری بات جو دنیا میں بہت بڑا نقصان ہوا, اور خاص طور پر ہم ملت اسلامیہ پاکستان اس کو جو ہے زخم ابھی تک چاہ رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر بیشتر اختلافات کی بنیاد وہ امور ہے جن کا تعلق مذہب سے. آپ اگر غور و فکر کریں گے کہ آخر جھگڑے کیا ہے ہمارے یہاں مختلف مقاصد فکر کے درمیان, تو سارے کے سارے جھگڑے مذہبی ایشوز پر ہیں. جھگڑے آپ کے عقائد پر ہوں گے, یہ جو ہے وہ مشرق ہے یا یہ گستاخ رسول ہے, یا جھگڑے ہوں گے عبادات کے اوپر کہ یہ آترا بھی پڑھتے ہیں, یہ دوسرا بھی پڑھتے ہیں, یہ رفادان کرتے ہیں, یہ رفادان نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے سارے جتنے بھی اختلافات ہیں آپ دیکھیں گے وہ مذہبی ایشوز پر ہیں. ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا, ساری کی ساری توجہ مذہب پر ہے، لہٰذا انہیں ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جگہ جگہ گئے، اور پورے کے پورے ملک میں نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے۔ ملم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں۔ ظالم قرآن پاک میں ظلم کہتے ہیں شرک کو، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کی مرضی کو جاری اساری نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اللہ سے بڑا یا وہ کسی انسان کو بنا رکھا ہے، اس کا قانون جاری اساری اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہی تو فاسق ہے، وہی تو ظالم ہے۔ سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع ہے جس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن پورے ملک میں نظام مشرکانہ ہے، پورے ملک میں نظام کافرانہ ہے، اس کے خلاف کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ شرک کے فتوے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گستاخ رسول کے فتوے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں بعضوں کا سوال کیا کرتا ہوں کہ بھائی بلا شبہ احادیث میں کثرت سے رفع دین کرنے کا ذکر آیا ہے، لیکن کیا رفع دین کو ہمارے جو بھی نماز کے مسائل ہیں ان میں رفع دین کرنا فرض ہے؟ یہ رفع دین کرنا واجب ہے؟ یہ رفع دین کرنا سنت موقعہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ فکر کہتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں افضل ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے۔ اب ان باتوں پر یہ امت جو کہ پہلے سے دکھ رہی ہے، ان باتوں پر ہم ساری بحث کرتے رہتے ہیں، ان کو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، کیا یہ واقعی اسی جھگڑے کا ہے؟ نہیں، ہونا ہی چاہیے کبھی ان مسائل کو برداشت کریں، ان مسائل کو ایک دوسرے کے لیے بڑا جو ہے وہ اپنا حوصلہ کر کے ان کو برداشت کریں۔ جو اصل اس وقت معاشرے کے معاملات حرام کے حوالے سے ہیں، منکرات کے حوالے سے ہیں، سارے کے ساری توجہ ان کو ختم کرنا پڑو۔ قرآن پاک سے کہتے ہیں بل تک من کو محمد یدون علی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے جماعت ہونی چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ لوگ چلا پانے والے ہیں۔ لیکن تو جہاد اس سے ہٹ کر ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ہم نے وہ اپنے سارے کے سارے اختلافات کر کے، اور تم اور ہم اور ہیں، من بگڑی تو بگڑی، تو اس سے ہمارے یہاں ہم پر عذاب ہے فرقہ واریت کا۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو مذہبی شاعر پر کیونکہ سارا ہم زور دیتے ہیں، اس سے ہمارے اندر کا مجموعی پیدا ہوگی، ہمارے اختلافات نے تفرقے کی صورت اختیار کی، اور ہم فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جانے لے رہے ہیں، مسجد کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 65 میں اللہ تعالی نے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور ہم ان شکریہ کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، اوپر سے اوپر کی کوئی ایسی بارش آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جائے، اونے گر جائے اوپر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے قدموں کے نیچے سے، زلزلہ آ جائے، آتش فشاں پھٹے اور اس سے تباہی ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ اس وقت عذاب کی کسی شکل ہے کہ جس میں ہم گرفتار ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا تو کہیں مذہبی فرقہ واریت ہے، کہیں مذہبی تعصبات ہے، کہیں لسانی تعصبات ہے، اور ان بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف دنیا کے نقصانات، آخرت کا نقصان، آخرت کے اعتبار سے دیکھیے جو دین کے حصے بخر کرنا ہے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرنا اور کچھ احکامات کو نظر انداز کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس جرم کو شرک قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیات 31 اور 32 میں ہے کہ بلا تکون من المشرکین، دیکھنا مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے دین کو پھاڑ دیا، دین کے حصے بخر کر دیے، اور کل حزب بقائم شیعہ، وہ گروہ گروہ ہو گئے، وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس یہ دین کا حصہ ہے، وہ شکر خوش ہو رہے ہیں، کوئی خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے نماز 100% چاہیے، باقی جو دین کے دوسرے معاملات ہیں ان کے حوالے سے وہ کوئی عوام میں ایک جذبہ پیدا نہیں کرتے کہ اٹھو اور جو ہے وہ اس دین کو پوری کے پورے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، ان کے سارے توجہات نماز کریں، کسی کے سارے توجہ اس کے رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ ان کے بیانات سنیں گے وہ اس کے رسول کے حوالے سے ہوں گے، کسی کے سارے توجہ توحید پر ہے، جب بھی کچھ چیزیں ہوگی ساری صورت توحید کے حوالے سے ہوگی، دین کے کسی ایک حصے کو لے کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی لوگ گمراہ ہیں یا باقی لوگ مشرک ہیں یا باقی لوگ کافر ہیں، تو کل حزب بما لدیہم فرحون، دین کو پوری وحدت کے طور پر کہ ہم نے پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، صرف عقائد کی حد تک نہیں، صرف عبادات کی حد تک نہیں، شاسی نظام بھی اللہ کا ہو، معاشرتی نظام بھی اللہ کا عطا کردہ ہو اور معاشی نظام بھی اللہ کا عطا کردہ ہو، یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین کی ایک بات کو لے لیا اور باقی باتوں کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ کس شرک ہے۔ تو دیکھیں شرک ایسا جرم ہے کہ جس کی اللہ کا معافی نہیں ہے۔ دو مرتبہ سورۃ النساء میں الفاظ آتے ہیں بالکل اسی ایک ہی جو ہے وہ الفاظ میں کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے اس کے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما باہ النار۔ اگر خدا نہ خاصتا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم گویا شرک ارتکاب کر رہے ہیں اور شرک اللہ کا معافی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور انسان اس سے توبہ کرے۔ تو یہ ہے آخرت کا نقصان۔ اسی طرح سے نمبر دو، جو مسلمان اسلام کو بطور دین اختیار نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 85-87 میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے طرز عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تم نے اسلام کو قبول اختیار کیا بطور مذہب تو تمہاری کوئی عبادت اللہ کا قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جب تک تمہیں علم نہیں ہے تب تک ممکن اللہ کا معافی ہو جائے، لیکن جب علم ہو جائے کہ بھائی اسلام دین ہے اور تم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا صرف اسلام کی مسجد پہلے تک، باقی تمہیں ایز اے دین اسلام پر عمل کرانے کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے اور تم اقامت دین کے حوالے سے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ مذہبی چیزیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھو سورہ آل عمران کی آیات 85 کے الفاظ کیا ہیں کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا، وہ الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں ایسے لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے۔ اگر صرف یہی آیت ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ممکن ہے اس سے مراد غیر مسلم ہے جو اسلام قبول نہیں کرتے کافر رہتے ہیں، لیکن ابھی آیت بتاتی ہے کہ نہیں، یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کیسے یہد اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو کہ جس نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد، کون سا کفر؟ ملم یاتم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور جنہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، کیا کوئی کافر گواہی دیتا ہے کہ رسول حق ہے؟ یہ گواہی مسلمان دیتا ہے، یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ تو ہندو گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برک ہے، وہ کبھی گواہی نہیں دیتا، یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے پورے دین پر عمل نہ کر کے کفر کا ارتکاب کیا، اور گواہی بھی زبان سے بولتے ہیں کہ رسول حق ہے اور گواہی دیتے ہیں وہ جاءہم البینات، کہ رسول ان کے پاس جہاں سے تعلیمات لے کر آئے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ واللہ اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، فرشتے بھی اور تمام کے تمام انسان بھی۔ یہ تمام انسان کیسے لعنت فرماتے ہیں؟ اس کو ایک واقعے سے میں آپ کو آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے دوست ایک مرتبہ سرکاری دفتر میں گئے اور وہاں پر ان کے 9 بجے کام تھا، لیکن جن افسر صاحب کا کام تھا وہ افسر صاحب جو ہے وہ 11 بجے آئے چلتے ہوئے، تو انہوں نے ان کو کہتا جن نے کہا کہ جس سے افسر بھی ہل گیا، انہوں نے کہا میں زبان سے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس پورے 2 گھنٹے جو ہے وہ میرا دل اندر اندر جو ہے وہ جلتا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب میرے دل کی آئے بدعا اس کا اثر تو پڑے گا، اس لیے کہ میں زبان سے کچھ بھی نہ کہوں گا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میری تکلیف ایسی چلی جائے گی؟ آپ کا وقت ہے 9 بجے اور آپ کیوں 2 گھنٹے لیٹ آئے ہیں؟ آپ کو پتا مجھے کتنے ضروری کام تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے۔ اسی طریقے پر اس وقت 9 انسان دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے اور ان کو نہیں پتا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اصل مجرم ہم ہے کہ جن کے پاس نظام خلافت ہے، جن کے پاس نظام عدل ہے، تو جو بھی ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں سے بدعائیں اٹھ رہی ہیں وہ بدعائیں کس کے خلاف جائیں گی؟ مجرم کون ہے کہ جس کے پاس عادلانہ نظام ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ان کو جو ہے وہ اس کے فائدے سے مستفید کیا؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا میں عدل ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کا بھلا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ عدل اور بھلائی والی نعمت جس کے پاس ہے نہ وہ خود اس پر عمل کر رہی ہے اور نہ ہی نو انسانی کو اس کے سیزے برکات سے متمتع کر رہی ہے. تو ایسے لوگوں پر پھر سے لعنت کرتے ہیں تمام لوگ. خالدین فیہا, اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. الا الذین تابوا, ہاں سوائے ان کے دلوں سے توبہ کر لیں. من بعد ذلك, اس کے بعد یات لہو, اور پھر اپنے رویے کی اصلاح کریں. صرف استغفار کے تصدیق سے کام نہیں بنے گا, اپنے رویے کی اصلاح کریں. دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں, دنیا میں عدل کو لانے کی کوشش کریں. کل اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, رحم فرمانے والے. تو یہ بلکہ میں نے آیات 85 سے لے کے 89 تک میں نے آپ کو سنا دیا. نمبر 3, ہم اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ نہ کر کے اور اس کی برکات کا نمونہ پیش نہ کر کے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نو انسانی ظلم استحصال کے نظام تلے پس رہی ہے. آخر روس میں بسنے والوں کا آخر کیا تصور ہے بیچاروں کا؟ وہ دنیا میں کس قدر ظلم و ستم کے جو ہے وہ جانوروں کی طرح وہ رہتے رہے ہیں. قصور اصل میں کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس نظام کو نافذ نہیں کیا اور نہ اس کی برکات لوگوں کو دکھائیں, لہٰذا نو انسانی ظلم کے نظام تلے پس رہی ہے. اس جاتی کا وبال دوز و قیامت کس پر آئے گا؟ اس جاتی کا وبال دوز و قیامت ہم پر آنے کا اندیشہ ہے. تو اس حوالے سے دنیا میں بھی اس روش کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس روش کا نقصان ہے. اب اس کے بعد ممکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے کہ اسلام تو دین تھا اور اسلام کو بطور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور پھر بڑی کٹن جد و جہد کر کے اس کو نافذ کیا, لیکن یہ دین اسلام مذہب کیسے بن گیا؟ تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے اصل میں دو بڑی بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1, خود نوع انسانی اسلام کے عادلانہ نظام کو ہضم نہ کر سکے اور دوبارہ ملوکیت اور جاگیرداری کا نظام قائم ہو گیا. اگر ایک آدمی عادی ہو جائے غیر خالص غذا کھانے کا, تو پھر خالص غذا سے ہضم نہیں ہوتی. تو دنیا میں برسہ برس ایک نظام قائم ہو گیا تھا, اور وہ نظام کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو خاندانی طور پر بادشاہ ہوتے تھے اور ان کے کچھ ڈیوائن رائٹس کی تبلیغ ہوتی تھی, ڈیوائن رائٹس آف کنگز. تو پوری بادشاہ بڑی اونچی شخصیت ہوتی تھی. ایک آدمی تصور نہیں کر سکتے کہ بادشاہ ہو اور اس نے کیبل لگے کپڑے پہنے ہوں اور ان گلیوں پر عام آدمی کی طرح جو ہے پہن رہا ہو. یہ تصور نو انسانی کے لیے بڑا مشکل تھا اس چیز کو قبول کرنا. پھر ایسے اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج اکثر. تو پھر لہٰذا دوبارہ وہی چیز آ گئی. 30 سال تک بڑا مشکل جو ہے وہ خلافت رہی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہی ملوکیت اور جو ہے وہ خاندانی بادشاہ, یہ بادشاہ پھر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا, یہ چیز دوبارہ آ گئی. تو نو انسانی اس خالص نظام کو, خلافت کے نظام کو, کہ جس میں خلیفہ قوم کا خادم تھا. حضور نے یہ کوئی الفاظ یہ جو ہے وہ صرف کوئی چھوڑی کے طور پر نہیں کہتے کہ سید القوم خادم ہم, کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اس کی باقاعدہ ہم نے مثال قائم کر کے دکھائی تھی. ہر خلیفہ جو تھے وہ قوم کے خادم تھے. لوگ آرام سے سو رہے ہوتے تھے اور خلیفہ راتوں کو جو ہے وہ گشت کر کے لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. غیر مسلم بھی تعریفیں کرتے ہیں خلافت کے نظام کی. گاندھی جی کہتے اپنے وزیروں کو 1937 میں کہ میں تمہارے سامنے اور جو ہے وہ عبد الصدیق اور عمر فاروق کی مثالیں رکھتا ہوں کہ تم نے ان کی طرح حکومت کرنی ہے, رضی اللہ تعالی عنہما. نمبر 2, پھر رفتہ رفتہ بادشاہوں نے سازش کے تحت قرآن سے دور کیا اور اہل حق کو سختی کے ساتھ کچل دیا. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ تو انسان کو جہاد کی تلقین کرتا ہے. قرآن کا پڑھنے والا جو ہے وہ عدل کے خلاف, عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ دین کو برداشت نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوموا قواما بالقسط, سورہ نساء 135, کہہ لو کہ جو ایمان لاؤ عدل کے لمبردار بن کے کھڑے ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوموا قواما للہ شہداء بالقسط, سورہ مائدہ 8, اور لوگ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور گواہ بن کر عدل کے. قرآن کہتا ہے سارے نبی دنیا میں عدل قائم کرنے آئے, سورہ حدید 35, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ شورا میں حضور فرماتے ہیں وہ عمر سے عادل بینکم, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. میں نے بھی آپ کو آیتیں سنائی سورہ مائدہ کی, تو اگر وہ آیتیں لوگ پڑھتے رہتے تو پھر تو بغاوت پیدا ہوتی, پھر تو جو ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ بات اور ان کے محلات اور ان کی عیاشیاں وہ لوگ برداشت نہ کر سکتے. لہٰذا بادشاہوں نے جان بوجھ کر کوشش کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قرآن سے دور کیا جائے. لہٰذا یہ ہے کہ مدارس کا رفتہ رفتہ نظام وہ بنا کہ ان میں آپ کو شیخ الحدیث تو بہت سے مل جائیں گے لیکن شیخ القرآن آپ کو جو ہے وہ ساز و نادر ملیں گے. سارا زور جو ہے وہ فقہ پر ہے, منطق پر ہے, احادیث سے پڑھنے پڑھانے پر بھی زور ہے, لیکن جو انفسس قرآن پر ہونا چاہیے تھا رفتہ رفتہ وہ ختم ہو گیا. سیدھے اصل میں ہے کہ سازش کے تحت جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ قرآن سے دور کیا جائے. کسی نے جملہ کہا تھا کہ ایسا وقت آئے کہ مسلمان درگور, مسلمانی در کتاب. جو مسلمان تھے صحیح معنوں میں ان کو تو جو ہے وہ قبر میں پہنچا دیا گیا, جو ذرا کھڑا ہوا ہاتھ کی آواز دے کر اس کو جو ہے سختی سے کچل دیا گیا, اور یہ جو مسلمانی جو ہے وہ کتاب کی حد تک محفوظ رہ گئی. رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ہاں دین کی غیبت ختم ہوئی اور تین اجزاء پر مشتمل ایک تشخیص ہمارے یہاں وجود میں آ گئی. ایک تشخیص کے عیسائیوں کا, ایک تشخیص ہمارے یہاں وجود میں آ گئی. وہ کیسے؟ سیاست میں بڑا کون ہوگا, کس کی مرضی چلے گی, اوپر بادشاہ سلامت ہے اور ان کے نیچے ہر علاقے میں جاگیردار ہے. اسی طریقے پر روحانیت, دین کا باطنی پہلو, اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کون کریں گے؟ یہ صوفیاء کرام ہوں گے اور انہوں نے خانقاہیں بنائی. اور جو دین کا قانونی پہلو ہے اور ظاہری پہلو ہے, اس کے اعتبار سے رہنمائی کون کریں گے؟ یہ علماء کرام کریں گے, انہوں نے مدارس چلائے. خلافت راستہ میں یہ تینوں چیزیں ایک وحدت تھی. ہمارے ساتھی لیڈر بھی خلیفہ وقت تھے, ان کے مقرر کردہ گورنر تھے, اور ہمیں کوئی دینی معاملہ پوچھنا ہو تو اس سے ہمارے نہیں سے لیتے تھے. وہ ہمارے دینی پیش یادی تھے, وہ ہمارے ساتھی پیش یادی تھے, جنہیں دولت میں کوئی جدائی نہیں ہوئی تھی, اسے نہیں تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جو بادشاہ وہ نماز پڑھا نہیں سکتا, اس کا کوئی دینی علمی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ طریقت کے لیے جانا پڑے گا صوفیاء کے پاس, شریعت کے مسائل کے لیے جانا پڑے گا علماء کے پاس, اور اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اب رہا یہ ہے کہ اہل دین اب صرف اہل مذہب بن گئے, اور ابتدا میں تو یہ کام اہل مذہب کو کرنا پڑا یا اہل دین کو کرنا پڑا مجبوری ہے, کہ جو بھی آدمی صحیح دین کا تصور پیش کرتا تھا بادشاہ اسے جو ہے وہ مار دیتے تھے یا اس کا سبھی سبھی قسم کی شکتیاں آتی تھیں. اور ابتدا میں پھر مجبوراً جو ہے وہ اہل دین کو صرف مذہب تک محدود ہونا پڑا مجبوری کی وجہ سے, اور ان کے اندر خلوص اخلاص کا, اور اس میں پھر ان کے یہاں ہوتا کیا کام محدود ہو کر رہ گیا. کام یہ ہو گیا کہ علماء اکرام سے وہ ان کا کام محدود ہو گیا کس حد تک؟ درس تدریس کی حد تک. مدارس بنا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تسمی سے تعلیم تک جو ہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, حواسی لکھے جا رہے ہیں. اسی طریقے پر خطیب مدارس سے تیار ہو رہے ہیں, بادشاہوں کو سارے خطیب چاہیے. اسی طریقے پر فتوے کے لیے مفتی درکار ہیں, مفتی تیار ہو رہے ہیں. اسی طریقے پر عدالتوں کے لیے قاضی تیار کر رہے ہیں, قاضی تیار ہو رہے ہیں. تو علماء اکرام کا کام اب صرف یہ رہ گیا کہ وہ دفعہ تدریس کرتے رہیں, تصویر سے تعلیم کرتے رہیں, اسی طرح سے خطیب مفتی اور قاضی تیار کرتے رہیں. اور صوفیاء کا کام محض تشکیہ نس رہ گیا کہ وہ جو بھی ان کے پاس آ جائے خانقاہ میں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ان کی ذاتی اصلاح کرتے رہیں, اور پھر باہر نکل کر باطل کے خلاف اعلان جہاد کرنا, اس کے ساتھ کشمکش کرنا. یہ معاملہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا. ابتدا میں یہ کام جیسے میں ویسے ہوا ہے مجبوری کے طور پر, لیکن پھر بعد میں تصور ہی محدود ہو گیا. اور بعد ہوا جب ان طبقات میں دنیا داری اور بگاڑ آیا تو ایک تابعی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا. اب تابعی ہوئے یعنی وہ شخصیت کے جنہوں نے اب صحابہ اکرام کو حضرت ایمان میں دیکھا ہو, تو یہ تابعی ہیں. یہ کوئی زیادہ دور بھی ایسا نہیں گزرا, کیونکہ تب تابعی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها, کہ دین کو خراب نہیں کیا مگر بادشاہوں نے, دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے, و احبار سوء یا برے علماء نے. علماء جو کہ ایک ہوتا ہے علماء حق اور ایک ہوتا ہے علماء سوء, عام طور پر علماء سوء کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو سوء تو کہتے ہیں برائی کو, ورنہ صحیح اصطلاح یہ ہے علماء سوء, برے علماء نے. ورحبان ہوا یا یہ کسی طرح کے راہبوں نے, دنیا دار صوفیوں نے. اقبال نے اس کو اردو میں اس طرح سے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتا ملائی سلطان یہ تیری. جو کشتہ بنا ہے اس تصویر سے، اس میں کہ ملا ہے، بادشاہ ہے، اور یہ وہ پیر ہے یعنی صوفی ہے، اس سے بھی چیز وجود میں آئی. اب اس کے اندر وہ آئینہ ضمیری نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر اور حق بات کہہ سکتے اور اس کے لیے پھر ہر طرح کی مشکلات جھیلنے کو تیار ہوتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں رجال الدین کو مجبوراً اپنی سرگرمیاں محض مذہبی معاملات تک محدود کرنی پڑی، لیکن دفتر اثر تصور ہی محدود ہو گیا اور مذہبی سرگرمیوں کو ہی کل دین سمجھا جانے لگا. آج اس محدود تصور کے سب سے بڑے محافظ ہمارے ہاں علماء کرام ہیں اور ان کے زیر اثر کام کرنے والی تحریکیں ہیں. بڑے سے بڑے عالم دین آپ کو ملیں گے کہ وہ ایک دارالعلوم قائم کرتے ہیں، اسی کا نظام وہ چلاتے ہیں، اور چلاتے چلاتے جب ان کا انتقال ہو جائے تو سمجھتا ہے بڑی دین کی خدمت گئی. باقی زمین کوچوں کے اندر جا کے جو ہے وہ تبلیغ کرنا، لوگوں کے اندر اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنا، اس سے ایک جماعت بنانا، اس جماعت کے ظلم کے خلاف یعنی متحرک کرنا اور بازو سے ٹکر لینے کے لیے کوئی تیار کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اب تو یہ ہے کہ بس اعلیٰ ترین کام یہ ہے کہ مدرسہ بناؤ، اس مدرسے میں ہماری حکومت ہے، ہم اس میں بس تدریس کریں گے، اس میں طالب علم تیار کریں گے، اور چونکہ وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام ترقی کر رہا ہے. پھر اکثر و بیشتر حکومتیں بھی اس کام کی پذیرائی کرتی ہیں، کیونکہ یہ کام سیکولر ازم کے ساتھ نہ صرف مطابقت رکھتا ہے بلکہ اس کے لیے معاون بھی ہے. سیکولر ازم بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی دین کے معاملے کو بنا دو مذہبی، بالکل صرف انفرادی حوالے سے یہ لوگوں کی اصلاح کرے، باقی اجتماعی اعتبار سے ہمارے نظام کو نہ چھوڑے. امریکہ جیسے ملک میں بھی جو وہ پسند کرتے ہیں حکومت کے لوگ کہ قیدیوں کو مسلمان کر لیا جائے، ان کا یہ ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جاتا ہے پھر بعد میں جرم نہیں کرتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کرو قیدیوں کے اندر، ان کو مسلمان کرو تاکہ جو ہے وہ ہمارے اس ملک کو جو ہے جرائم پیشہ افراد سے ملک پاک ہو سکے، اس ملک کی خدمت کرنے والے گھوڑے جو ہے وہ وفادار ہو جائے، اچھے ہو جائے. تو انفرادی اعتبار سے کوئی دوش نہیں ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے آپ اس کی بات نہ کریں کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ کوئی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو یہ حکومتیں بھی، ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا تھا ہندوستان میں ایک وزیر سے کہ بتائیے کہ آپ نے فلاں جماعت کو تو یہاں پر اجتماع کی اجازت نہیں دی اور دوسری جماعت کو آپ نے اجتماع کی اجازت دے دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو جماعت پہلی ہے یہ تو کہتی ہے کہ اللہ کے زمین سے اللہ کا نظام ہونا چاہیے، ہمیں قبول نہیں، یہ زمین ہماری ہے اور جو ہے وہ ان کی اس بات میں تسلیم نہیں کر سکتے. یہ دوسری جماعت ہے وہ زمین کی بات نہیں کرتے، وہ یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، قبر کی باتیں کرتے ہیں، موت کی باتیں کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جنت کی باتیں کرتے ہیں. لہٰذا ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. پھر اس طرح کی جماعتوں کے لیے آپ حکومت پورا تعاون کرتی ہے، ان کے استعمال کے لیے سچے ٹرینیں بھی چلیں گی، انہیں ہر طرح کی سیکورٹی اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم ہوں گی. حکومتیں خود چاہتی ہیں کہ دین کا یہ تصور، مذہبی تصور جو ہے وہ جڑ پکڑے، لوگ اسی کے اندر لگے رہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ امریکہ میں جا کر ان کو گرجے خرید کے مسجد بنا دیجیے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسلام کا انقلابی تصور، اسلام کا دینی تصور یہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو اس وقت ہماری موجودہ صورت حال ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مدینہ صورت حال کی کیا واضح پسند گئی اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے. اس حدیث کے امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شعب الایمان میں، اپنی کتاب شعب الایمان میں اور کتاب العلم میں، علم کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں باب العلم میں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں سکو ایاتی علی الناس زمانن، اندیشہ ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آنے کا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. اسلام کا نام تو صحیح ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلام یہاں پر ناقص بھی ہے. کیا فرق ہے ہمارے ملک میں کسی غیر مسلم ملک میں؟ بلکہ ہندوستان میں آج بھی عالمی قوانین اسلام کے مطابق ہے، ہمارا وہ قوانین بھی اسلامی تھے جو کہ ختم کر دیے گئے. تو اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. پڑھتے جاؤ، اس کو حفظ کرتے جاؤ، اس کو سناتے جاؤ، لیکن لکھا کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی. تو جو ہے وہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. مساجدهم عامرت وهي خراب من الخدا، ان کی مساجد آباد لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجدوں میں فرقہ وارانہ مسائل ہوں گے، کس سے کہانیاں ہوں گی، اور یا اللہ کی کرامات کا بیان ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا. در نمی ساجد بقرآن محفلش، لیکن ان کی محفلوں سے قرآن کا ذکر نہیں ہوگا. قرآن جو کہ اصل ہدایت کی سورس ہے، وہ مسجد ہدایت سے خالی ہوں گی، خراب منل ہوگا، وہاں قرآن کا بیان نہیں ہوگا. اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، علماؤہم سر من تحت ادیم السماء، ان کے آسمان، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں بدترین ہوں گے. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، انہیں میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہیں میں لوٹ جائیں گے. سارے فرقہ وارانہ انسوس کون دیتے ہیں؟ جو فرقہ واری پڑھانے والے مولوی جن دین دین جن کا پیسہ ہے، جو کھاتے ہی دین کا ہے، فائدہ یہ ہے کہ کبھی نہیں چاہتے مسلمان متحد ہو. اگر مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی چوہدرات، ان کی لڈی چلے گی. وہ چاہتے ہیں یہ ٹکڑے کے اندر بچے رہے تاکہ کچھ لوگ کا لیڈر نہ رہے، کچھ کا لیڈر وہ رہے، اور یہ سارے جو ہے اور پھر کتنے انہیں میں لوٹ جائیں گے. جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کا، تم میں وہی لوگ آ جائیں گے اور اتحاد بین المسلمین بڑے بڑے درس دیں گے، بڑے بڑے لیکچر دیں گے کہ سب دین بھی ایسا، قرآن بھی ایسا، رسول بھی ایسا، یہ اور پھر بعد میں اپنی محافل کے اندر جا کر دوبارہ جو ہے رگلیں گے. وہ جو ہے مشرق ہے، وہ جو ہے وہ بدتی ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. انہیں میں سے فتنے نکلیں گے، انہیں میں لوٹ جائیں گے. علماء حق سے دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی، ہمیشہ دنیا میں علماء حق موجود رہیں گے. لیکن سنت اکثریت ایسے علماء کی ہے جو دین اسلام کا وسیع تصور دینے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کا رجحا پیدا کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے مذہبی معاملات میں عوام کو الجھائے رکھتے ہیں. میں حال ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جب جنگ شہر کے ایک بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، پیر ذوالفقار احمد صاحب اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کے مکتوبات پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے ایک بات لکھی ہے. کراچی کے ایک نامور عالم دین ہیں، وہ ان کے غالباً مرید بھی ہیں، ان کو خط لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان پر عمل نہ کرے اس کی ادنا سزا یہ ہے کہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا تجربہ ہے کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ نہیں لگا سکتا، اس میں تو وہ اللہ کی دعا کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میرا عمل تو ہے نہیں، میں جانتا سب کچھ ہوں، لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ میرے کیوں مانے گا. تو جو شخص ان پر عمل نہ کرے، ادنا سزا یہ ہے کہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. پھر آگے بڑے نوٹ کرنے والے الفاظ ہیں، ایک وقت تھا کہ علماء آسمان کے ستارے تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. ستارہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، رسول کا اندازہ ہوتا ہے اس سے. آج تم تمہارے چراغ بھی نہیں ہے، آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج آپ کا لیڈر یا تو نواز شریف ہوگا یا بے نظیر ہوگی یا کسی طرح کا کاسی کو صادر شخص ہوگا، علماء لیڈر نہیں ہے. حیثیت افسوس اب افسوس کہ جو علماء حلال مال سے بھی اتنا پیش نہیں بھرتے تھے، آج ان کے جانشین مشتبہ چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ مال خرچ کیا جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، آج علم خرچ کیا جاتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے. علم اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مال حاصل ہو. اب اس سارے برسے کے بعد کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نشی پر ہوتے رہیں اور دوسروں کو برا بلا کہتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ضرورت اس بات کی ہے، کرنے کا اصل کام ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا صحیح علم سیکھے تاکہ پھر سے اسلام کو اس کے صحیح تصور کے ساتھ زندہ کرنے کی جد و جہد میں شریک ہو سکے. حضور کا بڑا پیارا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم سیکھ رہا تھا. کیوں سیکھ رہا تھا علم؟ اپنے کوئی شہرت کے لیے نہیں، کوئی پیسے کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں علم حاصل کروں، مجھے پھر کہیں اچھی نوکری مل جائے، فلاں یونیورسٹی میں یا فلاں ادارے میں، یا میں کسی مسجد کا امام بن جاؤں. نہیں، من جاءہ الموت، جسے موت آئے اس حال میں، وہ یطلب العلم، کہ وہ علم سیکھ رہا تھا. کیوں؟ بہن اسلام، تاکہ اس سے اسلام کو زندہ کرے. اسلام کا تصور محدود ہو گیا ہے اور اسلام دنیا میں محلوم ہو چکا ہے. تو اسلام کے صحیح تصور کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے جامع ہمارے تصور کو زندہ کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے علم سیکھے. تو فرمایا کیا ہوگا؟ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ جنت میں انبیاء کرام کے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے. بڑا پیارا سر لکھا تھا حفیظ علی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے شاہ نامہ اسلام اپنی کتاب لکھی ہے، کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے کے میں کروں اسلام کو زندہ۔ اس نے لکھا تھا شاہ نامہ ایران، اور یہ لکھ رہے تھے شاہ نامہ اسلام، تو کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے کے میں کروں اسلام کو زندہ۔ پھر دیکھیں علم کے حوالے سے بھی، دین کے علم میں اصل اہمیت قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کو حاصل ہے، لہذا آئیے ہم فیصلہ کریں کہ بچیا زندگی قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دیں گے۔ اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو بھی ادا کرے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ضرور کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی میں فتنہ، انکروں سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ حضرت ابھی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس میں فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، مل مخرج منہ یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس فتنے سے نکالے گی۔ تو اگر پھر سے ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام غالب ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سیکھنے کے بعد اس کو عام کیا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سننے سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے پھر اس کو سکھائے۔ غریب کچھ کے اندر جو ہے وہ درست قرآن کی محفلیں ہیں، لوگوں کا تصور اسلام وہ درست کرنے کی کوشش کی جائے قرآن سنت کی روشنی میں، اور پھر ان کو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اقامت دین کے لیے ابھارا جائے، اور جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام محنتوں میں خلوص و خلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات۔